السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، الحمدللہ، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پچھلے چند نشستوں سے جمعے کی ایک اہم موضوع ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، ہمارا گھر ہماری ذمہ داری کے عنوان کے تحت. الحمدللہ، یہ گھر کے جو ایک معاشرے کی اکائی اور یونٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور پورے معاشرے کا جو استحکام ہے وہ گھر کے استحکام ہی پر منحصر ہے، تو اس ذیل میں الحمدللہ اہل خانہ کی تربیت، جو کہ ہمارا فوکس ہے اس موضوع کے تحت، اس کی اہمیت کو ہم سمجھ چکے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. اس کے تربیت سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں. پھر گھر کے اندر جو مختلف کردار ہیں، ان میں سب سے اہم کردار وہ اس وقت زیر مطالعہ ہے، اور وہ سربراہ خاندان، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اور یہ ہے کہ پھر اس کی جو ذمہ داریاں ہیں آخرت میں، جو مسئول ہے، اس کی جو حساسیت ہے. یہ مضامین الحمدللہ ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم نے عبادت، معیشت اور سیاست کا جو گوشہ ہے، اس کے ذیل میں سربراہ خاندان کی کچھ ذمہ داریاں وہ سمجھنے کی کوشش کی. الحمدللہ یہ تسلسل آگے بھی بڑھ رہا ہے، اور سربراہ خاندان کی ذمہ داری میں جو ایک بڑا اہم گوشہ ہے آج اس کا ہم مطالعہ کریں گے، اور وہ ہے معاشرت کا گوشہ. اور اس ذیل میں جو ایک المیہ ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے، معاشرت کے ذیل میں ہمارے معاشرے میں ایک ڈائلیما ہے، ایک المیہ ہے، کہ ہندوانہ اور جو مغربی چھاپ ہے وہ ہماری معاشرت میں وہ بہت گہری ہو چکی ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ چاہے وہ وضع قطع کا معاملہ ہو، رہن سہن کا معاملہ ہو، اور اقبال نے تو باقاعدہ اس کو اپنے شعر میں ڈھالا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. تو بہرحال یہ ہے کہ وضع قطع، رہن سہن، طرز کلام، طرز لباس، طرز رہائش، یہ بڑی گہری چاپ ہے، ہندوانہ بھی اور مغربی چاپ. اور جو براہ راست تسلط یورپی اقوام کا کہ جو ایک زمانے میں ہوا تھا اور ہم ان کی غلامی میں گئے تھے، تو وہ براہ راست تسلط سے تو آہستہ آہستہ ہم نکلے، وہ جو بھی ڈومینیشن تھی یورپی ممالک کی اس سے تو ہم نے خلاصے حاصل کر لی، لیکن جو تہذیب کی غلامی ہے اس سے ہم نکل نہیں پا رہے. اور یہ ہمیں اپنی معاشرت میں، اسلامک سوسائٹیز میں، ہمیں گھروں میں یہ کیفیات ہیں کہ جو کہ نظر آتی ہیں کہ ہم ہر اس چیز کے دل دادا ہیں کہ جو انگریز کو پسند ہے، مغرب کو پسند ہے. اور جو ہماری اسلامی تہذیب ہے، الا ماشاء اللہ، وہ اب ہمارے گھروں سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھتی چلی جا رہی. تو اس معاشرت کے ذیل میں خاص طور پر سربراہ خاندان کی یہ بہت اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی تہذیب، وہ اسلامی کلچر کو اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں میں پروموٹ کرے. دیکھیے، اس وقت کا جو المیہ چل رہا ہے، میں صرف ایک مثال معاشرت کے ذیل میں اگر لوں تو وہ بہت کفایت بھی کرے گی، اور یعنی سارا جو نزلہ ہمارا گرتا ہے نا، وہ اسی ایک گوشے میں بہت زیادہ گرتا ہے، اور وہ ہے شادی بیاہ کا موقع. یہ جو شادی بیاہ کا موقع ہے، یہ شادی کی جو بھی تقاریب ہیں، جب بھی یہ موقع آتا ہے تو فوراً ایک ذہن میں چیز آتی ہے، پیسے کا خرچ کرنا، یعنی اب شادی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پیسے کو یعنی خرچ کیا جانا اور بغیر یعنی کسی روک ٹوک کے، اور اس میں لازم بات ہے کہ پھر وہ پیسے کا خرچ کرنا اکثر و بیشتر ہماری شادی بیاہ کی تقاریب میں، ایکسپشنز اپنی جگہ پر ہر جگہ موجود ہیں، اللہ تعالی واقعتاً ہمیں ان استثناءات میں شامل ہونے کی توفیق دے کہ جو اس معاشرے سے، جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے اس سے یعنی ایک فائٹ بھی کر رہے ہیں اپنے طرز عمل سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ گہری ایک چھاپ ہے کہ جو کہ ہندوانہ بھی اور مغرب کی، خاص طور پر ہماری شادی بیاہ کی تقاریب میں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پیسے کا بہانہ بلا دریغ، یہ اب ایک ذہن ہے کہ جو کہ مائنڈ سیٹ ہمارا بن چکا ہے. دیکھیے شادی کسی نوجوان کی اگر ہمیں کرنی ہو یا بچی کی کرنی ہو تو نوجوان کو ٹارگٹ کیا دیا جاتا ہے آج، مجھے بتائیے. مجھ سے زیادہ آپ زیادہ بہتر اس بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں یقیناً، کہ شادی اگر بچے کی کرنی ہے تو اسے ٹارگٹ جو ہے وہ لاکھوں روپیہ کا دیا جاتا ہے کہ یہ لاکھوں روپیہ تمہارے پاس ہوگا تو پھر شادی کا سوچنا. اچھا وہ لاکھوں روپے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ لازم بات ہے کہ اب بہت ساری خرافات ہیں نا کہ جو ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر آ گئے. یعنی اسلام کی، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اسلام کے نزدیک جو ہے وہ دین اسلام میں نکاح یا شادی کا کیا تصور ہے. لیکن ابھی تو بات ہو رہی ہے ہمارے اس معاشرے کے جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ تو نمود و نمائش، ایگزیبیشن، پیسے کا دکھاوا، وہ مختلف صورتوں میں وہ ہمیں نظر آتا. دیکھیے دین اسلام کی بات کریں، کیونکہ ہم بات کریں گے دین اسلام کی، لازمی بات ہے، کیونکہ یہ جو نکاح ہے یہ کس کی سنت ہے. ہم وہ حدیث بھی جو ہے وہ مولوی صاحب ہمیں سناتے نکاح کے موقع پر، اگر تو ہم دھیان سے سنیں، النکاح من سنتی، یہ تو ہر ایک شخص کو یاد ہوگی یہ حدیث کہ نکاح اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری سنت ہے. تو بھائی ہم تو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جب نکاح اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اس کو بیان بھی کیا جا رہا ہے تو کبھی سوچنے کی توفیق بھی ہوئی کہ نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول کی کیا سنتیں ہیں کہ جو کہ ثابت ہیں؟ کبھی مطالعہ بھی کیا، کبھی جاننے کی بھی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سنت کہتے طریقے کو ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے نکاح کے موقع پر؟ آپ نے اپنے بھی نکاح کیے ہیں، کئی نکاح کیے ہیں، اپنی بچیوں کے بھی نکاح ہیں، ان کو بھی ودا ہے، گھر سے کیا ہے، تو لہٰذا کیسے کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، یہ جاننے کی الا ماشاءاللہ توفیق نہیں ہوتی. اور یہ ہے کہ دیکھا بس یہ جاتا ہے کہ معاشرے کا چلن کیا ہے، معاشرہ کس طرح سے شادی بیاہ کی تقاریب ہے کہ جو کہ مناتا. تو معیار کیا بن گیا، اسٹینڈرڈ کیا بن گیا، وہ معاشرہ بن گیا. وہ معاشرہ چاہے بگڑا ہوا معاشرہ ہو، اس میں ہندوانہ رسومات آ گئی ہو، مغربی تہذیب انکلکیٹ کر گئی ہو اور شامل ہو گئی ہو، لیکن یہ کہ اس کی فکر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ فکر یہ ہے کہ بس معاشرہ جو ہے وہ اور لوگ ناراض نہ ہو جائیں، قبیلہ ناراض نہ ہو جائے، رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں. تو سارے وہ کام کریں گے کہ جس سے رشتہ دار راضی ہوں، اور سارے وہ کام ہیں کہ جو کہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ناراض اگر ہوتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الا ماشاءاللہ، ایکسپشنز اپنی جگہ پر موجود. تو اب میں ذرا ایک ایک کر کے عرض کروں نکاح کیا ہے. اس کے لیے جو ترغیب دین اسلام میں ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غور سے سنیے گا. آپ نے فرمایا کہ جس نکاح میں کم سے کم اخراجات ہوں گے اس میں زیادہ برکت ہوگی. اور برکت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر خیر وہ برآمد ہو جانا. تو لہٰذا یہ ہے کہ خیر چاہیے ہمیں کہ نہیں چاہیے، برکت چاہیے کہ نہیں چاہیے. اب المیہ یہ ہے کہ ہمیں برکتیں نہیں چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک الا ماشاءاللہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس نکاح میں کم سے کم خرچ ہوگا، یعنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا، تو اس میں زیادہ برکت ہو. تو لہٰذا یہ کہ ہمیں سادگی نہیں چاہیے تو باقی سب کچھ چاہیے، اور جب سادگی نہیں رہی، باقی ہندوانہ اور مغربی تہذیب آ گئی ہے ہمارے اس شادی بیاہ کے موقع پر، تو پھر اس کے نتائج بھی ہیں کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور وہ آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب نکاح اور گھرانوں میں بے برکتی جو ہے وہ آ گئی، برکت اڑ گئی، تو پھر اس کے نتائج یہ ہیں کہ ابھی بچی کو ودا ہوئے ہوئے 3-4 مہینے ہوتے نہیں ہیں، وہ گھر پہ بیٹھی اپنے وہ واپس نظر آ رہی ہوتی، وہ لڑائی جھگڑے دنگا فساد، اور یہ ہے کہ وہ جہنم بن جانا گھر جو کہ جنت نظیر بنانے وہ گئی تھی، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ نہ تربیت نہ اور آغاز ہی جو ہے وہ نئے گھرانے کا وہ ہوا ہے بے برکتی سے، غیر اسلامی رسومات سے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ برکت کہاں سے آئے گی، پھر تو بے برکتی بے برکتی. تو یعنی سادگی کو چھوڑا ہم نے، نمود و نمائش پر آئے، دکھاوا ہے، نمود و نمائش ہے، اسراف ہے، تبذیر ہے، یہ ساری وہ ممنوعات ہیں کہ جو اللہ اور اس کا دین جو ہے وہ روکتا ہے، ہمیں اللہ کے رسول روکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم ساری وہ خرافات ہیں کہ جو کہ ہم لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نکاح کے موقع پر جو غیر اسلامی رسومات ہیں، سب سے پہلے اس کو بتائیں نا، اس کو ذرا سوچیں، یعنی نکاح کے موقع پر جو معاشرے میں چال چلن چل رہا ہے غیر اسلامی رسومات، وہ کتنی ہیں؟ کیا وہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی کبھی آپ سوچ کے اور لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں تو ایک لمبی فہرست ہے کہ جو کہ ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر غیر اسلامی وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی. یعنی مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، مہندی ہے، مائیوں ہے، جوتا چھپائی ہے، انگلی پکڑائی ہے، ریڈ ڈیز ہیں، بلو ڈیز ہیں، اب یہ کیا بلائیں ہیں، بہت ساری چیزیں تو آپ مجھ سے زیادہ لسٹ بڑھا سکتے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جب معلومات ملتی ہیں یہ ریڈ ڈے کیا ہے، بلو ڈے کیا ہے، یعنی شادی کے موقع پر تمام خواتین اس دن ریڈ لباس میں ہوں گی، ریڈ جلوری میں ہوں گی، تو وہ ریڈ ڈے ہے. اور یہ ایلیٹ طبقات میں، بڑے طبقات میں جہاں مال زیادہ ہے تو اب ایگزیبیشن کرنی ہے نا مال کی، اور یہ ہے کہ وہ تعلیمات دین اسلام کی اڑ گئیں تو اب یہ مال ان حرام خوریوں میں لگ رہا ہوتا ہے، بیجا رسومات میں لگ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ ساری خواتین ریڈ جیولری ریڈ لباس، تو ریڈ ڈے منایا جا رہا ہے. اسی طرح بلو ڈے ہے، پھر منگنی ہے تو کئی قسمیں منگنی کی آج آپ کو نظر آ جائیں گی، چھوٹی منگنی، بڑی منگنی، گرینڈ سلیم منگنی، کہ جو باہر ممالک میں جو ہے وہ جا کے منائی جا رہی ہوتی، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ غیر اسلامی رسومات کا ایک تومار، اور پھر یہ ہے کہ اس میں یعنی بے حیائی کے معاملات بھی جو ہے وہ شامل ہو گئے، یعنی حیا کہ جو کہ موڈیسٹی ایک بندہ مومن کا زیور ہے، آج شادی بیاہ کے موقع پر یہ غیرت ہماری جو ہے وہ مر جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، کس طرح سے وہ اسلام پر ہم مسلمانی پر جو ہے وہ تھپا لگاتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو ہم نامحرموں کے آگے لا کے اور ڈانڈیے کھلوا رہے ہوتے، ڈانس پارٹیز ہیں کہ جو کہ کی جا رہی ہوتی، کون کر رہی ہوتی، ہماری بچیاں، اور نامحرم کہ جن سے پردہ ہے ان کا، ان کے سامنے آ کے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، اچھل کود کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑ رہے ہوتے. اور لیبل کیا ہے، مسلمان ہونے کا ہے، عبداللہ ہیں، عبد الرحمان ہیں، مسلمان نام ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہلا رہے ہیں، کلمہ پڑا ہوا ہے، اور حرام خوری کر رہے ہیں، یعنی حرام کام کر رہے ہیں. حرام خوری تو آگے آ جائے گی بات، یعنی رشوت اور حرام خوری کا پیسہ اور پھر بیجا رسومات میں وہ لگانا، یہ یعنی گناہ در گناہ. اور کس طرح سے پھر مخلوط معاشرت نکاح کے موقع پر، یعنی ولیمے کی دعوت ہے یا جو بھی تقریبات ہیں اس میں مکس گیدرنگ کا تصور، یہ کھلم کھلا سورہ احزاب اور سورہ نور کے احکامات کی خلاف ورزی، دھجیاں بکھیری جا رہی ہوتی. آپ قرآن مجید اللہ کے کلام میں سورہ نور، سورہ احزاب، یہ دو بڑی اہم صورتیں ہیں جوڑے کی شکل میں، اور اس میں ستر و حجاب کے احکامات کا بیان ہے. سورہ نور میں عورت اپنے نامحرم مردوں کے سامنے، محرم مرد کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا عورت کا، ان کے سامنے والد ہے، دادا ہے، نانا ہے، چچا ہے، تو لہٰذا ان کے سامنے، یہ محرم لوگوں کے سامنے عورت کیسے پردہ کرے گی، اس کا کیا پردہ ہے، یہ ستر کے احکامات ہیں کہ جو سورہ نور میں آئے. اور پھر نامحرم کے سامنے پردہ کس طرح سے ہوگا عورت کا، وہ الگ ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ سورہ احزاب کے احکامات. لیکن یہ سارے احکامات سائڈ لائن اور مکس گیدرنگ کا پورا تصور ہے، ایک ہی پنڈال میں مرد اور عورت ہیں کہ جو کہ نامحرم محرم سب جمع ہیں، اور اس میں المیہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک نامحرم اپنے ہاتھوں میں کیمرہ پکڑ کے اور ہماری خواتین میں گھس کر جو ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں کی مختلف اینگل سے تصویریں بنا رہا ہوتا ہے, ماتھے پر بل نہیں پڑ رہے ہوتے. غیرت نام تھا جس کا, گئی تیمور کے گھر سے والی بات, شرم و حیا ہے کہ جس کا جنازہ نکل رہا ہوتا. اور یہ کہ اس پر پھر ڈانس پارٹیز, اس پر پھر میوزک, موسیقی, وہ سارے دھن ہے کہ جو کہ بجائے جا رہی ہوتی ہیں, اور یعنی سارے بیٹھے ہوتے ہیں, محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں, لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ المیہ ہے ہمارے اس شادی بیاہ کے موقع پر تقاریب میں دین اسلام کی دھجیاں ہیں کہ جو کہ بکھیری جا رہی ہوتی. اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ کیا ہے, جس نکاح میں کم سے کم خرچ ہوگا, سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا, اس میں برکت ہوگی. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ خرافات آئیں کہاں سے ہیں, اس پر بھی سوچنا چاہیے نا. یہ مہندی ہے, یہ مائیوں ہے, اور اس طرح کی غیر اسلامی رسومات. پھر یہ ہے کہ اس میں اور آگے بڑھ کے پھر جہیز کی لانت, اور لڑکی والوں سے جہیز کی باقاعدہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنا, پوری پوری لسٹیں ہیں کہ جو کہ فراہم کرنا. پھر بری ہے اس میں کپڑوں کا اور ساز و سامان کا دکھاوا ہے. یہ ساری ایگزیبیشن ہے نا کہ جو کہ ہماری شادی بیاہ کے تقاریب میں وہ آ چکی ہیں. اب یہ آئی کہاں سے ہیں؟ پورا برات کا تصور ہے, لڑکی والوں کے ہاں کھانے کی ایک تقریب مسلط کر دینا, حالانکہ شریعت میں سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک تقریب ہے کہ جو کہ ثابت, اور وہ دعوت ولیمہ ہے. اور وہ کس کی طرف سے ہوتی؟ وہ لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے, لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی. لیکن یہ ہے کہ اب یہ لڑکی والوں کے ہاں کھانے کا ایک یعنی پورا اہتمام, پوری بارات کا تصور, پھر جہیز کا تصور, یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ دین اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ بھی جان لیجئے اختصار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمتہ اللہ علیہ, بہت سارے حضرات وہ جانتے ہیں اس بات کو, اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب رحم اللہ نے فرمایا ہے, ان میں ایک بہت بڑا کام اور شادی بیاہ کے موقع پر اصلاحی تحریک کا آغاز. اور آپ نے جو بھی, اور سب کی چاہت ہوتی تھی اکثر و بیشتر کہ آپ شادی بیاہ کے موقع پر بچوں کا جو ہے وہ نکاح پڑھائیں, تو آپ نے باقاعدہ جب یہ غیر اسلامی رسومات کا تمار, اور اس سے پھر جو نتائج نکلنا ہے کہ غریب جو ہے وہ اس کی شامت آ گئی, جو امیر ہے وہ تو رنگ رلیاں منا رہا ہے, وہ لاکھوں کروڑ روپیہ بلا مبالغہ خرچ کر رہا ہے, لیکن غریب کی شامت آ گئی. کیونکہ جو رسم و رواج ہیں وہ رسمیں آتی ہیں اوپر سے, اور اس کا لزوم وہ ہو جاتا ہے پھر معاشرے میں, وہ لازم سمجھی جانی ہوتی ہیں. اور پھر شامت کس کی آتی ہے؟ وہ غریب کی آتی. غریب کی بچیاں ہیں کہ جو کہ بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں, ہاتھ پیلے ہونے سے وہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور والدین کے پاس وہ بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے کہ وہ اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے کر سکے. اب وہ معاشرے میں رسومات ہیں کہ جو کہ رائج ہو چکی ہیں, وہ لزوم بن چکی ہیں. تو لہٰذا اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بچیاں گھر پہ بیٹھی ہیں, اور والد یا والدہ یا تو نیٹی جیٹی کے پل سے چھلانگ مار کے اور خودکشی کر رہے ہیں, یا پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر رہے ہیں. خودکشیوں کی نوبت آ گئی. یہ میں کوئی خلا کی بات کر رہا ہوں یا اسی معاشرے کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ حقائق ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ غیر اسلامی رسومات, یہ اسر اور اغلال, یہ بوجھ ہیں کہ جو کہ غیر اسلامی رسومات کے یہ اتارنے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا الیاس رحمہ اللہ تبلیغ جماعت کے بانی, وہ کسی ایسی تقریب میں جاتے تھے تو بڑے درد سے اہل خانہ سے کہتے تھے کہ آج تم نے سب کو خوش کیا ہے, سارے کام کیے ہیں کہ جس سے سارے راضی ہو جائیں, ایون اپنے گھر کی ماسی کو بھی خوش کیا, تم نے اپنے گھر کے چپراسی کو بھی خوش کیا, چوکی دار کو بھی خوش کیا, لیکن اگر تم نے ناراض کیا ہے تو اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا. سارے ایسے کام کیے ہیں کہ جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سادگی کو پروموٹ کرنا, تو لہٰذا اب سادگی کی جب بات آئے تو پھر بات بنائی جاتی ہے کہ بھئی ایک بلونیئر, ایک ارب پتی, ایک کروڑ پتی کی سادگی اور ایک غریب انسان کی سادگی, یہ کیسے ایک پیج پر آئیں گے؟ کتنا جو ہے وہ ارب پتی اپنی سادگی کو کم کر کے کتنا نیچے آئے گا, اور ایک غریب کی سادگی کیا ہوگی, ایک ارب پتی کی سادگی کیا ہوگی؟ تو ذرا مجھے بتائیے کہ کولڈ انالیسس کیجئے، ٹھنڈا تجزیہ کیجئے، اور مجھے بتائیے، سوچ کے بتائیے کہ کیا وہ بنیادیں ہیں یا کیا وہ شے ہے کہ جو ایک ارب پتی کو، ایک غریب انسان کو سادگی کے ایک پیج پر، خاص طور پر نکاح کے موقع پر وہ لا سکتی. کولڈ انالیسس کریں. تو جب آپ انالیسس کریں گے تو کوئی بنیاد آپ کو نہیں مل سکتی سوائے ایک بات کے کہ جو ارب پتی اور ایک غریب انسان کو نکاح کے، شادی کے موقع پر ایک پیج پر لا سکتی ہو سادگی کی، اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں، ارب پتی بھی اور ایک غریب انسان، دونوں یہ ڈیسائیڈ کریں، فیصلہ کریں، حتمی فیصلہ، کہ شادی کے موقع پر ہمیں وہی صرف کام کرنے ہیں کہ جو کس سے ثابت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت. سیدھی سی بات، یہ واحد بنیاد ہے، اس کے علاوہ کوئی بنیاد آپ کو نہیں ملے گی، گارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں، کوئی بنیاد نہیں ملے گی. دونوں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم فقط وہی کام کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت. تو اب میں عرض یہ دیتا ہوں، وہ غیر اسلامی رسومات کی جس کی کچھ لسٹ میں نے آپ کے سامنے آغاز میں رکھی تھی، اور میں نے عرض کیا کہ مجھ سے زیادہ معاشرہ اور آپ بہتر جانتے ہیں، اور مزید اس میں اضافہ ہی ہوگا، انگلیوں پہ کم از کم گنی نہیں جا سکتی اتنی غیر اسلامی رسومات اس نکاح کے موقع پر آ گئے. لیکن جب سنت رسول کی بات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انگلیوں پر گنی جانے والی جو بھی باتیں ہیں وہ نکاح کے موقع پر ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض کروں، صرف تین اعمال ہیں کہ جو سنت سے ثابت ہے نکاح کے موقع پر، صرف تین اعمال ہیں انگلیوں پہ گنے جانے والے، تین اعمال فقط. اور ان تین اعمال کے علاوہ جو کچھ بھی ہمارے معاشرے میں ہے اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں. اب آپ ذرا ایک ایک کر کے گنیے، پہلا عمل کیا ہے جو نکاح کے موقع پر سننے سے ثابت ہے؟ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کرو اور مسجد میں اسے منعقد کرو. پہلی بات، نکاح کا اعلان عام کیا جائے. کیوں کیا جائے نکاح کا اعلان عام؟ اس لیے کہ جو زنا ہے وہ حرام کام، وہ چھپ کے ہوتا ہے، اور یہ نکاح کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور شریعت میں عین عبادت ہے، تو لہذا اس کو کہا گیا کہ اس کا اعلان عام کیا جائے. یہ جو بات ہے نا کہ یہ نکاح بھی عین عبادت ہے، یہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے رضوان اللہ اجمعین، اور واعظ و نصیحت میں جب یہ بات آئی، آپ نے فرمائی کہ یہ نکاح بھی عین عبادت ہے، تو صحابہ کرام نے سوال کیا بڑی حیرت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خالص ایک جنسی جذبے کی تسکین کا سامان شوہر اور بیوی اس نکاح کے ذریعے سے، کیا یہ بھی عبادت ہے دین میں؟ کیا یہ بھی عبادت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو سمجھایا کہ دیکھو، اگر تو یہ لڑکا اور لڑکی ناجائز طریقے پر زنا کے ذریعے سے اپنی یہ خواہش، جنسی جذبے کی تسکین کا سامان کرتے تو کیا گناہ ہوتا؟ سب نے کہا ہاں بالکل گناہ ہوتا. کہا کہ جب یہ جائز طریقے پر، میری سنت کے مطابق، ان نکاحوں میں سنتی، میری سنت کے مطابق یہ اپنی جنسی جذبے کی تسکین کا سامان کر رہے ہیں، تو شریعت میں یہ بھی جو ہے وہ عبادت. تو یہاں سے ایک بڑا اہم اصول نکلا ہے، اور وہ یہ نکلا کہ بہت سارے اعمال ہیں کہ جو کہ مسلمان بھی کر رہا ہے، روٹین کے اعمال ہیں زندگی کے لیے، اور کافر بھی کر رہا ہوتا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، بازار میں چلنا پھرنا ہے، خرید و فروخت ہے، یہ سارے اعمال ہیں نا، کہ جو کھانا پینا، یہ سارے اعمال ہیں جو مسلمان بھی کر رہا ہے، کافر بھی کر رہا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو بھی یہ سارے روٹین کے اعمال ہیں، اگر اس پر سنت کی مہر لگ جائے، مسلمان کھانا کھا رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے، اپنے سامنے سے کھا رہا ہے، یہ سارے آداب ہیں جو پچھلی نشست میں ہم نے پڑھے تھے نا، تو لہذا یہ ہے کہ سنت کی جس عمل پر مہر لگ جائے تو وہ بھی شریعت میں عین عبادت قرار پا جاتی ہے، جبکہ کافر کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اگر سنت کے مطابق یہ جنسی جذبے کی تسکین کا سامان یہ شوہر اور بیوی، لڑکا لڑکی کر رہے ہیں، تو یہ بھی شریعت میں عین عبادت. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ عین عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. تو پہلا کام کیا فرمایا آپ نے؟ کیا جو سنت سے ثابت ہے نکاح کے موقع پر، آلنو حاضر نکاح وجعلوہ فی المساجد, نکاح کا اعلان عام کیا جائے اور اسے مسجد میں منعقد کیا جائے. اچھا, یہ مسجد میں انعقاد کی جو امفسس کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, نکاح جو ہے وہ کہیں کسی پنڈال میں بھی ہو جائے گا, کسی بند کمرے میں بھی ہو جائے گا, کسی بینکوٹ میں بھی ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ مسجد میں منعقد کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں, لمبی لسٹ بن سکتی ہے اگر آپ گننا شروع کریں. لیکن ایک بڑی اپرنٹ جو حکمت نظر آتی ہے, وزڈم نظر آتی ہے کہ یہ مسجد میں انعقاد کیوں نکاح کا, تو لگا یہ ہے کہ اس میں آپ سوچئے کہ یہ جو لڑکا اور لڑکی کا یہ نکاح کے ذریعے سے ایک عقد ہے کہ جو کہ ایک گرہ ہے, عقد کسے کہتے ہیں, گرہ کو کہتے ہیں, اور یہ بائی دی وے پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے یا لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے؟ جو لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ تو زنا ہے سیدھا سیدھا, وہ نکاح نہیں. یہ پوری زندگی کا ساتھ نبھانا, اس کے لیے یہ عقد ہے, ایک پیکٹ ہے کہ جو کہ یہ لڑکا اور لڑکی کر رہے ہوتے ہیں پوری زندگی کا ساتھ. تو لہذا یہ ہے کہ اب یہ پوری زندگی جو رہنا ہے, تو لہذا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کی کیفیت ہے کہ جو کہ اس کے ذریعے سے ایک جائز راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت ہے کہ جو کہ جاری فرمائے, اور یہ بھی عین عبادت اس کو جو ہے وہ قرار دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب اگلی بات کیا ہے کہ یہ نکاح اس موقع پر جو خطبہ نکاح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید میں, اچھا وہ پہلی بات جو آ رہی تھی نا, آلنو حاضر نکاح وجعلوہ فی المساجد, مساجد میں منعقد کرنا, اس کی میں حکمت بتا رہا تھا کہ یہ پوری زندگی کا ساتھ نبھانا اس کا یہ عقد ہے. تو لہذا یہ ہے کہ اب یہ پوری زندگی ساتھ کیسے نبھے گی, اس کے لیے لازم بات ہے کہ یہ تعلیمات ہیں کہ جو کہ درکار ہیں. تو آلنو حاضر نکاح وجعلوہ فی المساجد, مسجد میں منعقد کرنے کی حکمت کیا ہے کہ مسجد میں پوری زندگی کا ساتھ نبھانے کے لیے نکاح کے بعد دعا کا اہتمام ہے کہ جو کہ ہوتا ہے. یہ بڑا قیمتی تحفہ جو لڑکا اور لڑکی کے طرح, یعنی ان کے لیے جو بھی شرکت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے. دیکھیں بڑے قیمتی تحفے کی ضرورت ہے کہ نہیں, دعا کی پوری زندگی ساتھ نبھانا, اور ہماری طرف سے جو مادی تحفے ہوتے ہیں تو بہرحال اس سے بہرحال محبتیں بڑھتی ہیں, وہ نکاح کے بعد نکاح سے پہلے جو بھی دیے جائیں تمام ہو جائیں, لیکن نکاح کے موقع پر یہ بھی ایک تحفے تحائف کی جو بھی رسم ہے اس پر بھی آگے بات آ جائے گی انشاءاللہ کہ اس کی جو بھی ایک خرابی ہے وہ کیا پیدا ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ جو قیمتی ترین تحفہ ہے پوری زندگی جو کام آنے والا ہے لڑکا اور لڑکی کے لیے, وہ کون سا تحفہ ہے؟ وہ دعاؤں کا تحفہ ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ دعاؤں کے لیے بہترین ماحول کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ مسجد سے کے علاوہ کوئی ماحول ہو سکتا ہے؟ کسی شادی ہال میں یا بینکوٹ میں, وہاں تو اکثر و بیشتر سنجیدگی کا ماحول نہیں ہوتا, بچوں کا شور شرابہ ہے, باتیں چل رہی ہیں, اور عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی نکاح ہو جاتا ہے اسی شور شرابے میں, کبھی لائٹ میوزک بھی پیچھے جو ہے وہ چل رہی ہوتی, اور نکاح اسی درمیان ہو جاتا, اور پتا کیسے چلتا ہے اتنی بڑی گیدرنگ کو کہ جب چھواری کی تھیلی ٹیبل پہ آتی ہے یا دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ رہا ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے نکاح ہو گیا. تو لہذا یہ ہے کہ اب یہ دعا کا اہتمام اس کے لیے وہ مسجد سے بہترین ماحول ہو نہیں سکتا. کسی فرض نماز کے بعد عموماً دعا یعنی نکاح کا اہتمام ہوتا ہے, فرض کی ادائیگی اس کے لیے سب باوضو ہوتے تو بہترین ماحول ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہی مسجد میں نکاح کا معاملہ ہو اور وہیں سے رخصتی کا عمل ہو جائے, یہ ہے سادگی, جب سادگی کی بات ہے تو ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن اب المیہ کیا ہے کہ ٹرینڈ ایک چلا مساجد میں نکاح کی تقریب منعقد کرنے کا, ایک ٹرینڈ ہمارے معاشرے میں آ گیا, لیکن اب دوری مشکل کیا کر دی کہ عصر میں نکاح ہوتا ہے مسجد میں, اور وہی رینٹ پر ہال لے کے اور بینکوٹ لے کے پھر رات میں وہ ساری خرافات ہیں کہ جو کہ پھر ہو رہی ہوتی ہیں اسی دن ہو رہی ہوتی ہیں. تو لہٰذا اب یہ دوہری مشکل کیوں ہو گئی کہ لوگ پہلے پیٹرول خرچ کر کے نکاح میں آئے مسجد میں, اور پھر رات میں پیٹرول خرچ کر کے پھر جائیں انہی خرافات میں شامل ہوں. تو بھائی سادگی کی جب بات ہے اور مسنون عمل کیا ہے کہ بھائی نکاح مسجد میں منعقد ہو جائے اور یہیں سے کوئی رخصتی کا عمل سادگی کے ساتھ ہو جائے. تو یہ ہے پہلی بات جو مسنون ہے, نکاح کے موقع پر نکاح کہلانے عام کرنا اور اسے مسجد میں منعقد کرنا. اور اس کے علاوہ بھی کئی حکمتیں ہیں کہ جو مسجد میں منعقد کرنے کی وہ ہمیں محسوس ہو سکتی ہیں, علم میں آ سکتی ہیں. جیسے یعنی اب وہ اخراجات کی کمی کا معاملہ ہے, مسجد میں الحمدللہ بہترین ماحول ہوتا ہے اور یہ ہے کہ سب جو ہے وہ باوضو ہوتے ہیں, پاکیزہ ماحول ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ وہ جو بیجا اخراجات ہیں اس سے بھی جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی. تو اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اس سنت کو بھی جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نکاح کا اعلان عام اور مسجد میں اس کا انعقاد. دوسرا جو عمل ہے مسنون عمل وہ کیا ہے, لڑکے کی طرف سے دعوت ولیمہ. یہ صرف ایک تقریب ہے کہ جو کہ نکاح کے موقع پر ثابت ہے سنت, دعوت ولیمہ. اور اس کی پروموٹ بڑا کیا, پروموشن بہت ہے دین اسلام میں, شریعت میں, احادیث مبارکہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری پر کیوں نہ کرو, اور اگر ایک بکری کی بھی گنجائش لڑکے کی نہیں. اب سادگی کی جب بات ہے نا تو ذرا سادگی کی کیفیت دیکھیں آپ دین اسلام میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ایک بکری کی بھی گنجائش نہیں ہے لڑکے کی, تو لہذا اس کے دوست احباب وہ اپنے گھروں سے کھانا لا کے اس کے ساتھ کھا لیں, یہ ولیمے کی تقریب ہو جائے. اتنی سادگی ہے دین اسلام. اور یہ ہے دعوت ولیمہ. اور اس دعوت ولیمہ پر بڑی ناراضگی کا اظہار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس میں عمراء کو یاد رکھا جائے, امیروں کو بلایا جائے اور فقراء کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جائے, ان کو نہ بلایا جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں پتہ ہی نہیں ہے. ہم ان باتوں سے الا ماشاء اللہ ایکسیپشنز اپنی جگہ, لیکن اکثر و بیشتر لا علم ہے. تو یہ دوسرا مسنون عمل کیا ہو گیا, دعوت ولیمہ. اور اس میں بھی کوئی ایگزیبیشن نہیں, جتنی لڑکے کی استطاعت ہے اتنا وہ گیدرنگ جو ہے وہ منعقد کر لے, دیٹس آل. اس میں قرضے لے کر جو ہے وہ پورے خاندان کو 600,000 کو جمع کرنا کوئی لزوم نہیں ہے اس کا. جتنی لڑکے کی استطاعت ہے اتنا وہ گیدرنگ کر لے, اور دوسروں کو کسی کو ناراض ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ ہے دعوت ولیمہ اور بڑی سادگی اس میں بھی. اور تیسرا جو مسنون عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نکاح کے موقع پر, وہ ہے مہر کی ادائیگی. اور وہ کس کی طرف سے, وہ بھی لڑکے کی طرف سے. یہ مہر کے جو لڑکے پر قرض ہوتا, اور قرض کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے دین اسلام میں, یہ اچھی طرح سے جان لیجئے. قرض مرنا سبھی کو ہے, موت سبھی کو آنی ہے, لیکن جس میت پر کوئی قرض ہو اس کی بخشش اس وقت تک معلق ہو جاتی ہے جب تک کہ قرض دہندہ جس نے قرض دیا یا تو وہ معاف نہ کر دے یا کسی کی طرف سے وہ قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جو میت کا ورثہ ہے اس میں جہاں دیگر جو بھی چیزیں یا جو بھی قرض وغیرہ وہ نکالے جاتے ہیں, وہاں یہ مہر بھی بطور قرض ٹریٹ ہو کے وہ اگر ادا نہ ہوا ہو تو وہ وراثت سے پہلے نکالا جاتا ہے, پھر وراثت تقسیم ہوتی. یہ اتنی حساسیت. پھر مزید حساسیت دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جو مقروض ہوتا تھا. آپ کو پتا چل گیا یہ مقروض ہے, آپ کسی اور کو کہتے تھے تم پڑھا لو میں نہیں پڑھاؤں. اتنی حساسیت, بخشش معلق, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. جب تک کہ آپ کو بتانا دیا جاتا کہ اس شخص کا جو قرض ہے وہ تو ادا ہو گیا یا معاف کر دیا گیا, پھر پڑھاتے تھے, ورنہ کسی اور کو کہتے تھے. تو یہ حساسیت ہے. یہ مہر کیا ہے, لڑکے پر قرض ہے. اب اس موقع پر بھی نکاح کے موقع پر کیونکہ وہ نمود و نمائش ہے, ایگزیبیشن ہے, تو ایک مزید ڈائلیما یہ ہے کہ لاکھوں روپیہ مہر کے نام پر لکھوایا جا رہا ہوتا ہے اور دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی, لیکن وہ لاکھوں روپیہ لکھوایا جا رہا ہے کہ تاکہ ذرا ایگزیبیشن ہو جائے کہ بڑے مالدار ہیں اور اتنے لاکھوں روپیہ مہر ہے کہ جو کہ دے رہے ہیں. اعلان بھی ہوتا ہے نا اتنے مہر کی ادائیگی کے عوض. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ایگزیبیشن آ گئی, دینے کی نیت نہیں ہوتی. ذرا حدیث سن لیجئے, ہلا دینے والی حدیث ہے, رونگٹے کھڑی کر دینے والی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نکاح کے موقع پر مہر لکھوایا اور دینے کی نیت نہیں ہے تو وہ روز قیامت زانی کے طور پر جو وہ کھڑا ہوگا, زانی کے طور پر کھڑا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ تعلیمات نہیں, وہ حساسیت نہیں, تو لاکھوں روپیہ لکھوانا اور دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی. تو لہذا دیکھیں, دو آپشن ہوتے نا کہ جو نکاح کے موقع پر نکاح فارم پر بھی لکھوائے جا رہے ہوتے ہیں, معجل عین سے اور حمزہ سے معجل. معجل کیا ہے؟ فوری ادائیگی. اور معجل کیا ہے؟ حمزہ سے ان دا طلب آن ڈیمانڈ, بعد میں بھی ادائیگی. تو لہذا یہ ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ فوری ادائیگی کا معاملہ کر دیا جائے تاکہ اس قرض سے نجات مل جائے جو لڑکے پر قرض کے طور پر یہ مہر کی رقم وہ ہوتی. اچھا, اس میں بھی لڑکے پر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے, کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ بھئی اتنا مہر لکھواؤ گے دو گے تو پھر لڑکی ہم تمہارے حوالے کریں. کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے. جتنی استطاعت ہے, نہ کم نہ زیادہ, جتنی استطاعت ہے مرد اور یعنی لڑکے کی, اتنا وہ مہر وہ لکھوائے. تو یہ ہے تین مسنون اعمال کے جو میں نے آپ کو بتایا نکاح کے موقع پر. کون کون سے؟ نمبر ایک, نکاح کہلانے عام اور مسجد میں انعقاد. نمبر دو, دعوت ولیمہ. کس کی طرف سے؟ لڑکے کی طرف سے. ون اینڈ اونلی جو تقریب ہے نکاح کے موقع پر وہ دعوت ولیمہ. اور نمبر تین, لڑکے کی ہی طرف سے کس کی ادائیگی؟ مہر کی ادائیگی, کہ جو قرض کے طور پر ٹریٹ ہوتا ہے. یہ فقط تین اعمال ہیں مسنون. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ خرافات, وہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ ساری لسٹنگ میں نے آپ کو آغاز میں جو وہ کر دی. اب یہاں نوٹ کریں آخری جو بات ہے سمجھنے کی, کہ سب کچھ لڑکے کی طرف سے ہے. مہر بھی کس کی طرف سے ہے؟ لڑکے کی طرف سے. دعوت ولیمہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ لڑکے لڑکے والوں کی طرف سے. تو ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں پر کوئی بوجھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام نے رکھا ہی نہیں, شریعت میں رکھا ہی نہیں. لڑکی والوں پر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں, نہ جہیز کا بوجھ, نہ اور کھانے کا بوجھ, کہ جو کہ برات کے تصور میں وہ لڑکی والوں کے ہاں کھانا. تو لہذا کوئی بوجھ نہیں, سارا بوجھ کس کا, کس پر ہے؟ لڑکے والوں پر ہے. مہر کی ادائیگی بھی وہی اور ولیمے کا کھانا بھی وہی. اب عجیب المیہ ہمارے معاشرے کا کیا ہے کہ کھانا ہم کہاں کھا رہے ہوتے ہیں؟ مرغے مسلم لڑکی والوں کے ہاں برات کے موقع پر. اچھا, نکاح کے موقع پر چھوارے کون کھلا رہا ہوتا ہے؟ وہ کس کی طرف سے ہوتے؟ وہ لڑکے کی طرف سے ہوتے نا. تو کبھی سوچیں آپ کہ جو مرغے مسلم کھلا سکتا تھا وہ چھوارے نہیں کھلا سکتا تھا. شادی برات کا تصور جو بھی ہے, نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کے ہاں مرغے مسلم اڑائے جا رہے ہیں اور چھوارے کون تقسیم کر رہا ہے؟ لڑکا. تو بھائی چھوارے کھلانا کتنی بڑی بات تھی اس کے لیے کہ جو مرغے مسلم اور پوری دعوت وہ ارینج کر رہا ہے, کوئی مسئلہ تھا نہیں. تو لڑکا چھوارے تقسیم کرتا ہے, اس کی طرف سے چھوارے تقسیم ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خوشی اصل میں کدھر ہوتی؟ نکاح کے موقع پر اصل خوشی وہ لڑکے اور لڑکے والوں کی طرف ہوتی. ہاں, لڑکی والوں کو ایک سائن آف ریلیف تو مل رہا ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری کی ادائیگی کا معاملہ ہو رہا ہے, ایک سائن آف ریلیف مل رہا ہوتا ہے, لیکن اصل خوشی لڑکے والوں کی طرف ہوتی ہے. لڑکی والوں کی کیفیت تو آپ دیکھیں کہ ماں کی, لڑکی کی ماں کی آنکھوں میں, والدہ کی آنکھوں میں آنسو, والد کی آنکھوں میں آنسو, بھائی کی آنکھوں میں آنسو. تو اصل خوشی تو ادھر ہے. تو لہذا چھوارے بھی کدھر سے تقسیم ہو رہے ہیں؟ وہ لڑکے کی طرف سے, لیکن مرغے مسلم اڑایا جا رہا ادھر. تو لہذا یہ ایک المیہ ہے نا کہ جس کو ہمیں ختم کرنا ہے. اور جو پیسے والے ہیں, امیر طبقہ ہے, وہ ختم کرے گا تو پھر یہ معاشرے میں یہ چلن عام ہوگا. اور یہ کہ کوئی راہ ہموار ہوگی غریبوں کے لیے, مساکین کے لیے, کہ جن کی بچیاں بیٹھی ہیں ہاتھ پیلے ہونے سے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, باتیں اور بھی انشاءاللہ آگے آئیں گی, اگلی نشستوں میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً سنت پر قناعت کی توفیق نصیب فرمائے. سنت ہی میں برکت ہے. اللہ کے رسول کا فرمان میں نے آپ کو سنایا کہ جس نکاح میں سادگی ہوگی, کم سے کم اخراجات ہوں گے, اس میں برکتیں زیادہ ہوں گی. تو فیصلہ ہمیں آج کرنا ہے. یہ برادری کا جو بھی پریشر ہے یہ اپنی جگہ وہ رہے, یہ سارے جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں, وقتی طور پر ناراضگیاں ہوتی ہیں, لیکن اصول زندگی کا کیا بنائے انسان کہ مجھے راضی کسے کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کو کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت جو ہے وہ اوپر ہوگی, نہ میری عقل نہ میرا قبیلہ نہ میرے رشتے دار، یہ سب ساری چیزیں جو ہے وہ مانوی، یہ سب جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، بلکہ مثال بنتا ہے وہ شخص، رول ماڈل بنتا ہے کہ جو شریعت پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو اور قناعت کرے سنت پر، وہ پورے خاندان کے لیے قبیلے کے لیے رول ماڈل بن رہا ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، بہت ساری زندگیاں اس کو دیکھ کر جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں، اپنے گھروں میں وہ سادگی پر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنے فیملیز کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، پوری امت کے لیے رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.